کریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ اجمعین. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے سوچا کہ قرآن تو تفسیر سن ہی رہے ہیں آپ کئی دن سے مسلسل رمضان بھر، آج یہ سوچا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کو سنا دیں. مختصر حدیث ہوگی، تھوڑا وقت بھی لگے گا اور کچھ ہمیں بھی سہولت مل جائے گی. دن میں آج ہمیں بخار رہا تو اس لیے یہ بہتر رہے گا. اس وقت عالم اسلام میں حدیث کی جو کتابیں مشہور ہیں اور متداول ہیں، ان میں سب سے بڑا مرتبہ صحیح بخاری کا ہے، اور قرآن کے بعد اصح الکتب سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے، قرآن کے بعد اسی کا درجہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے مرتب کرنے میں عمر لگائی ہے، کھپائی ہے، بڑی محنت کی ہے. انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے، کئی سندوں سے روایت ہے یہ، اور بخاری خود بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو چار جگہ نقل کیا ہے اپنی ایک ہی کتاب میں. حدیث یہ ہے، فرمایا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، سباتن یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. حشر کے میدان میں سات قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں حشر کے اس میدان میں عرش کا سایہ حاصل ہوگا یا اللہ کا سایہ حاصل ہوگا، جبکہ کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا. اس میدان میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سات قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ یا اپنا سایہ مہیا کرے گا. دونوں روایتیں ہیں، اپنا سایہ اللہ دے گا یا عرش کا سایہ دے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ان ساتوں میں سے کسی ایک قسم میں ہمیں شامل فرما لے. یہ سات افراد یا سات نمائندے، ان کی باتیں یاد. الامام العادل، سب سے پہلا جس کا نمبر ہے حدیث میں، وہ انسان ہے جو وقت کا امام ہو، وقت کا خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، لیکن عادل ہو، منصف ہو. ظاہر ہے کہ جو خلیفہ وقت کا امیر المومنین ہو، بے شمار انسانوں کے مسائل اس سے متعلق ہوں، وہ اگر امیر فیصلہ کرے گا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کل حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ سایہ پائے گا اللہ کا. اللہ کا سایہ پانے کے معنی یہ بھی ہیں جو مظاہر سمجھ میں آتے ہیں، کہ کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ تپ رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے، وہاں عرش کا سایہ ملے گا. یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا سایہ ملے گا. اور اللہ کا سایہ ملنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایت، اللہ کی نوازش ہوگی. جسے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سر پہ سایہ قائم رکھے، اس سایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، ان کی زندگی باقی رہے اور ان کی نعمتیں اور مہربانیاں ہمارے اوپر قائم رہیں، یہی مفہوم ہوتا ہے. تو اللہ کا سایہ ہوگا یعنی اللہ کی عنایتیں ہوں گی، اللہ کی کرامات ہوں گی، اللہ نوازے گا. تو پہلا تو یہی ہے کہ الامام العادل وہ وقت کا خلیفہ جو عادل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہوں، سب کو برابر رکھتا ہوں. اور پھر امام العادل ہی کہا ہے تو مسجد کا امام ہو اور وہ بھی عادل ہو، انصاف پسند ہو، سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھے، یہ تمیز نہ کرے کہ کون کس رتبے کا ہے، کون کس مرتبے کا ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھے، وہ بھی شامل ہے اس میں. اور ایک اور بات ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی، ہر شخص اپنے گھر کا امام ہے، نمونہ ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے، سب کے لیے وہ نمونہ ہے، خلیفہ ہے اور رہنما ہے، سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو گھر میں بھی اگر وہ رہے تو گھر میں انصاف کے ساتھ رہے، سب کے ساتھ انصاف کرے، عدل کرے. ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنا فلاں باغ مدینے کا اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیے. تو آپ نے فرمایا تم نے دوسرے بیٹوں کو بھی ایسا ہی باغ دیا ہے، ہر ایک کو دیا ہے؟ کہا نہیں، ہر ایک کو تو نہیں دیا ہے، بس اسی کو دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں، یہ ظلم ہے، اس لیے کہ تم گھر کے امام ہو تو سب کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، جو ایک کو دو دوسرے کو دو، یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو دو اور کسی کو نہ دو، کسی کو محروم کرو. اس لیے گھر کے اندر ہر شخص کو انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے. حد یہ ہے کہ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان بھی سلوک ہو، یکساں سلوک ہو. جہاں تک دل کی بات ہے اور قلب کی محبت کی بات ہے، اس پہ تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے وہ، لیکن سلوک میں اور معاملات میں سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے. یہ پہلی بات ہے. کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی ادارے کا، کسی بھی انسٹیٹیوشن کا کوئی ذمہ دار ہو، پریزیڈنٹ ہو، تو وہاں کا امام ہے، وہاں اس کو ہر ایک کے ساتھ انصاف اور یکساں معاملہ کرنا چاہیے. حد یہ ہے کہ کسی کارخانے کا کوئی ذمہ دار اور مالک ہو تو اسے اپنے ملازمین کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اور کسی کا حق نہ مارے. تو یہ پہلا انسان ہے الامام العادل، اور یہ موقع ہر ایک کو حاصل ہے کہ یہ انصاف کرے اور عرش کا سایہ حاصل کرے. کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی ہے، ہر گھر میں پیدا ہونے والا اور ہر گھر میں پلنے والا یہ موقع رکھتا ہے، اس کو موقع حاصل ہے کہ وہ قیامت کے دن عرش کا سایہ حاصل کر لے. کسی کو اللہ نے محروم نہیں کیا ہے. دوسرا وہ نوجوان ہے، شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی کی اٹھان ہی اللہ کی بندگی میں ہوئی ہو، ایسا نوجوان جس کی جوانی کی اٹھان ہی اللہ کی بندگی میں ہو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جوانی کی یہ عمر لوگ ضائع کر دیتے ہیں، رنگ رلیوں میں صرف کر دیتے ہیں، طرح طرح کے خرافات میں یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور جب انسان کسی مصرف کا نہیں رہتا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ہو رہا ہوں, مسجد کی طرف آ جاتا ہے. حالانکہ جو زندگی کا بہترین حصہ ہے وہی تو اللہ کو دینا چاہیے, اور زندگی کا بہترین حصہ جوانی کا حصہ ہے. اس لیے حشر کے میدان میں ہر انسان سے پانچ سوال ہوں گے, یاد کر لیجئے. ان پانچ سوالوں میں ایک اہم سوال یہ ہوگا کہ میرے بندے یہ بتا, تو نے جوانی کہاں کھپائی, جوانی کہاں لگائی, جوانی کس مصرف میں صرف کی, اور اگر جوانی تو نے کھو دی ہے تو خیر مایوسی کی بات تو اللہ کے دربار میں کبھی بھی نہیں ہے, لیکن یہ بہترین حصہ جو زندگی کا ہے یہ اللہ کی راہ میں صرف کرنا چاہیے. شاب النشا فی عبادت اللہ, ایک فارسی شاعر نے کہا ہے, بڑی اچھی بات کہی ہے, در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری است, جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی طرف آنا یہ پیغمبرانہ شیوا ہے. پیغمبرانہ کام تو یہ ہے کہ آدمی جوانی میں توبہ کرے اور اللہ کی طرف آئے. وقت پیری گرگ ظالم ہم شبت پرہیزگار, اور بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیاں بھی جب پھاڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کہتا ہے میں بہت پرہیزگار ہوں. تو جب طاقت نہ رہے اس وقت آپ اللہ کی طرف آئیں, تو یہ نہیں بلکہ جوانی میں اللہ کی طرف آئیں. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ عرش کا سایہ اس جوان کو حاصل ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں لگائی ہے. اس لیے کہ ساری نارنگیاں, امنگیں, حوصلے, ارادے, عزائم, منصوبے سب جوانی میں ہوتے ہیں. کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, کچھ کر گزرنے کی ہمت ہوتی ہے, کچھ حوصلے ہوتے ہیں. یہ حوصلے, یہ امنگیں, یہ سب ہم شیطان کے حوالے کر دیں اور پھر جب کسی مصرف کے نہ رہے تو اللہ کی طرف آ جائیں, تو یہ نہیں پسند ہے اللہ کو. اللہ کو پسند یہ ہے کہ جوانی میں اللہ کی طرف آپ لوٹیں. دوسری بات یہ فرمائیں, تیسرا شخص وہ ہوگا, رجل قلبہ معلق فی المساجد, وہ انسان, وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو, معلق ہو مسجد میں, اٹکا رہتا ہو مسجد میں, ہم وقت اسے لگاؤ ہو مسجد سے, نماز ہی پڑھنے سے نہ ہو بلکہ مسجد کی ہر چیز سے اسے تعلق ہو. ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ انتظار کر رہا ہو کہ دوسرا وقت کب آئے گا کہ میں پھر مسجد میں پہنچوں اور پھر اللہ سے مناجات کروں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ صلاۃ معراج المومنین, ہر مسلمان کی معراج ہے. اللہ کے رسول کو معراج ہوئی تھی, اللہ سے ملاقات ہوئی تھی. ہر بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے, اور دھیرے دھیرے گفتگو ہوتی ہے اللہ سے, کچھ درخواستیں کرتا ہے, کچھ گزارشات کرتا ہے, کچھ پیش کرتا ہے, کچھ سپاس نامے پیش کرتا ہے, کچھ دعائیں کرتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے, بلکہ ہر ہر بات کا جواب دیتا. چنانچہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرشتوں کے ذم متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ سنا تم نے, حمدہ نہیں آپ دی, میرے بندے نے میری تعریف کی, میری حمد بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو سنا تم نے, اسنا علی آپ دی, میرے بندے نے میری تعریفیں کی, مجھے رحمان و رحیم کہا. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کہتا سنا تم نے مجدنی عبدنی، میرے بندے نے میری بزرگی عظمت بیان کی. اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نصف لی و نصف لعبدی ولی عبدی ما سال، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و اے اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے. ویاک نستعین، اور اے اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے. اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے سیدھا راستہ دکھا، گمراہوں کا راستہ نہ دکھا، اور جن پر غضب کیا ہے تو نے ان کا راستہ نہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا، عنایت کر دیا. تو یہ جو بندہ یہاں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں یہ الفاظ دہراتا ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ تحلیل ہو جاتے ہوں، اس کا جواب عرش سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ہر گزارش کا جواب دیتا ہے، تو ربط رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر نماز میں ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، وہ عمل وہ ہے جب اللہ کے قدموں میں وہ اپنی پیشانی ڈال دیتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے. قرآن میں ہے وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جا. سب سے زیادہ قریب انسان اللہ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو یہ جو مناجات ہے اور یہ جو اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، یہ مسجد ہے. اس مسجد میں جس کا دل لٹکا رہتا ہو اٹکا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ قیامت کے دن اسے نصیب فرمائے گا. قرآن میں بھی ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ، اور حدیث میں بھی ہے، اذا رأیتم الرجل یتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کا تعلق مسجد سے قائم ہو گیا ہے، مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، مسجد سے ربط ہے اس کا، مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا رہتا ہے، نمازوں کے اوقات معلوم کرتا رہتا ہے، تو تم سب گواہ ہو جانا کہ وہ صاحب ایمان ہے. سب گواہی دو کہ وہ ایماندار شخص ہے، مومن ہے. اس لیے کہ مسجد وہ نہیں آباد کر سکتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہیں. اور اگر عادتاً مسجد کو آباد کیے ہوئے ہوں یا اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہوں یا اور اغراض ہوں، تو اللہ دیکھے گا انہیں. بہرحال ہمیں جو بندے نظر آئیں جو مسجد کی دیکھ ریکھ کرتے ہوں، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ جو مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، مسجد کے نظام اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، تو ہم گواہ رہیں کہ وہ صاحب ایمان ہیں. اس کے بعد یہ تین ہوئے نا، ساتھ ہو گئے، تین ہی تو ہوئے. ہاں گنتی صحیح کی نہیں ہے بھائی، تین ہوئے. چوتھا وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو آدمی جو محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اور یہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو، یہ ایک دو روز کی نہیں ہوتی. تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرقا علیہ، اسی پر وہ زندگی بھر جمے رہیں، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوں، کوئی مرے ان میں سے، اسی پر قائم مرے. اور یہ اللہ کی جو محبت, اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ذاتی مفاد کوئی نہیں ہوتا, اغراض نہیں ہوتے, مفادات نہیں ہوتے, ٹکراؤ نہیں ہوتا مفادات کا, تو یہ محبت نہیں ٹوٹتی ہے کبھی. اور جب آپ محسوس کریں کہ یہ محبت ٹوٹ گئی تو گڑبڑ ہے معاملہ, اللہ کے لیے خالص نہیں رہی. خالصتاً اللہ کے لیے جو محبت ہو اس پر آدمی جمع رہتا ہے, یہاں تک کہ موت تک جمع رہتا ہے, اسے نہیں چھوڑتا, ختم نہیں کرتا. اجتماع علیہ و تفرق علیہ, اس کے بعد فرمایا کہ وہ مرد جسے کسی حسین اور صاحب نسب عورت نے بلایا گناہ کے لیے اور وہ کہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, بہت اونچا مقام ہے اس کا, یوسف کے نقش قدم پر ہے وہ علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ پانچواں شخص ہوا. عورت ہو اسے مرد بلائے یا مرد ہو اسے عورت بلائے, دونوں کا درجہ ایک ہی. یہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اس کے بعد چھٹا درجہ اس کا ہے, چھٹا شخص وہ ہے عرش کے سائے والا, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو, دونوں ہاتھوں سے دیتا رہتا ہو, لیکن اس طرح دیتا ہو, نمود و نمائش کے لیے نہیں, اس طرح دیتا ہو حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, کہ دایاں ہاتھ جو کچھ خرچ کر رہا ہو بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو سکے کہ کیا خرچ کیا. اس طرح چھپا کر اللہ کی خاطر دے, جو اس طرح اللہ کی خاطر دیتا ہے وہ صحیح مقام پر دیتا ہے. اس کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, عبداللہ ابن مبارک محدث تھے, نام سنا ہوگا آپ نے, اور اگر نہیں سنا تو آپ سن لیجیے. اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے, جس طرح کی شخصیتیں ہماری تاریخ میں ہیں کسی ملت کو میسر نہیں, کسی قوم کو میسر نہیں. بہت عظیم شخصیتیں ہماری تاریخ میں گزری. عبداللہ ابن مبارک اکثر حج کو جایا کرتے تھے, دولت مند آدمی تھے, اللہ نے خوب دولت دے رکھی تھی. ایک مرتبہ وہ حج کو جا رہے تھے اور خادم ساتھ میں تھا, رقم بھی اسی کے پاس تھی, تو سڑک پر جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک کمزور سی بچی ہے اور وہ گھورے پر سے, جہاں کوڑا کرکٹ پڑتا ہے اس پر سے ایک مردار چڑیا اٹھا رہی, اٹھا کے اپنے گھر کو لے جا رہی. تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور کہا, اس لڑکی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تم کہاں لے جا رہی ہیں یہ مردار چڑیا؟ اس نے کہا, میرا بھائی 3 روز سے بھوکا ہے, چھوٹا ہے وہ, اور آج یہ کسی نے یہاں ڈالی ہے, آج یہ میسر آ گئی مجھے, تو اس کو پکا کے کھلائیں گے بچے کو. تو عبداللہ مبارک وقت کے محدث تھے, انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تو حرام ہے. اس لڑکی نے جواب دیا, 12-13 سال کی لڑکی تھی, کہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم, آپ کیا جانیں, جس کے لیے میں لے جا رہی ہوں اس کے لیے یہ حلال ہے, وہ بھوکا مر رہا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک چھوٹی بچی مجھے مسئلہ بتا رہی ہے اور صحیح کہہ رہی ہے. موت کے وقت تو پھر حرام ہی حلال ہو جاتا ہے. اس کے بعد پوچھا اپنے خادم سے، پوچھا اس سے بیٹی کہاں رہتی ہو، بتایا کہ یہاں گھر ہے. پوچھا خادم سے کتنی رقم ہے، تو انہوں نے بتایا اتنی رقم ہے. کہا گھر تک پہنچنے کی رقم اس میں سے روک لو، باقی چلتے ہیں اس کے گھر دے دیں گے اس کو. خاموشی سے اس کو دے دی. خادم نے پوچھا کہ حضرت پھر حج کو نہیں جائیں گے آپ، آپ نے تو حج کے لیے رقم رکھی تھی اور حج کے لیے جا رہے تھے ہم لوگ. کہا اللہ کے بندے، اللہ نے میرا حج یہیں قبول کر لیا. پھر رات کو اللہ تعالی نے ان کو خواب دکھایا اور خواب میں یہ دیکھا کہ اس سال جن لوگوں کا حج قبول ہوا ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر عبداللہ ابن مبارک ہے. یہ واقعہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر اندر سے خرچ کیا جائے دل سے، بڑے درجات ہیں اس کے. اور اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آخری وقت کیسا آئے گا کہ حج کرنے والوں کی بڑی کثرت ہو جائے گی. لوگ فیشن بنا لیں گے، یہاں موقع ہوا اور حج کے لیے چلے گئے، عمرے کے لیے چلے گئے، پیسہ ہوگا کثیر تعداد میں لوگ جائیں گے آئیں گے. حج تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے اور عمرہ تو فرض بھی نہیں ہے. ملت اسلامیہ کے مسائل، ان کی ضرورتیں، ان کے حالات، ان پر نگاہ رکھتے ہوئے کوئی حج کرے تو ٹھیک. اسے نظر انداز کر کے اور یوں ہی چلا جائے حج کو، سمجھنا چاہیے اسے کہ بہت سے مسائل ملت اسلامیہ کے رہ جائیں گے. خیر یہ تو ایک زمینی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میری راہ میں چھپا کر خرچ کرے گا، ایسا کہ دائنا ہاتھ خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو، تو اللہ کے یہاں عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک زکوٰۃ ادا کرنے کا تعلق ہے وہ علی الاعلان ادا ہونا چاہیے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ حج بھی، نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اور وقت کا نظام ہوگا، حکومت ہوگی اسلامی، تو پھر بیت المال ہی آپ سے وصول کرے گا، زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوں گے. لیکن اب جب ہم جس پستی کی حالت میں ہیں اور نظام نہیں ہے، بیت المال بھی نہیں ہے، تو بھی اپنی زکوٰۃ علانیہ خرچ کریں، معلوم ہو لوگوں کو کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بندہ ہے. اس لیے کہ اسلام کی پہچان دو ہی چیزیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ. بندوں کے حقوق کی نمائندہ ہے زکوٰۃ اور اللہ کے حقوق کی نمائندہ عبادت ہے نماز. اب تو چھ ہو گئے نا، چھ افراد. ساتواں فرد وہ ہے ذکر اللہ خالیاً، اس نے کسی خالی وقت میں، تنہائی میں اسے اللہ یاد آیا، ففاضت عیناہ، اور اس کے آنسو بہہ پڑے. اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ پڑے. تو یہ ساتواں انسان ہے جسے اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. قیامت کے دن حشر کے میدان میں بڑی افراتفری ہوگی، بہت سخت دن ہوگا. وہاں اگر اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہو جائے یا اللہ کا سایہ نصیب ہو جائے اور اللہ کی نظر عنایت ہو جائے تو بیڑا پار ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی وہاں آسان حساب رکھے ہم سے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، دعا یاد کر لیجئے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن مجھ سے آسان حساب دینا. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی یہ دعا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عائشہ بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی عائشہ، من نوقش فقد ہلک، جس سے کرید کر لی گئی وہ تو گیا، ہلاک ہو گیا. کامیاب تو وہی ہوا کہ جس کے نام عمل پر نگاہ ڈالی اللہ نے، وہ کہا جا بندے میں نے تجھے معاف کیا، وہی کامیاب ہے، کامران ہے. من نوقش فقد ہلک، اور جس سے مناقشہ ہوا، پوچھ گچھ ہوئی، تو پوچھ گچھ میں تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. اس لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ حد یہ ہے کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ قضا نہ ہوا. جان بھی دے ڈالے اللہ کی راہ میں تو کیا کارنامہ ہے، جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے. سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی کوئی چیز نہیں، کوئی کارنامہ نہیں. اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا، جائے گا تو اللہ کی رحمت سے جائے گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا، ہاں میں بھی، الا یتغمد ان اللہ، میں بھی اسی وقت جاؤں گا جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. تو اللہ سے لو لگائے رکھیں، عرش کا سایہ بھی طلب کریں، اور یہ بھی نگاہ میں رکھیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور ایک اور دعا بھی یاد کر لیں، اللہم اجعل خیر عمری آخرا، اے اللہ میری اس آخری عمر کو میری عمر کا سب سے بہتر حصہ بنا دے. وجل خیر عملی خواتمہ، اور میرے زندگی کا سب سے بہترین عمل اس عمل کو بنا دے جس پر میرا خاتمہ ہو. وجل خیر ایامی، اور میری زندگی کے دنوں میں سے سب سے بہتر اور روشن دن اس دن کو بنا دے، اے اللہ جس دن میری قیامت کے دن تجھ سے ملاقات ہو، وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو. اے اسلام کے سرپرست، اہل اسلام کے والی، اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ تجھ سے ہماری ملاقات ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.